باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیثاً توفتاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب صلاۃ و تسلیم پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس سیرت کے اس مسلسل دروس جس میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے درخشاں اقوال افعال جو ہماری لیے مشعل راہ ہے، صحابہ اکرام کی جانفاری کے واقعات اور سیرت کے وہ درخشاں پہلو جو ہمارے لیے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ایک بہت بڑا درما اور ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، وہ تفصیل الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تقریباً 3 ہجری کے مکمل واقعات جو عام کتابوں سے رہ جاتے ہیں اور عام سیرت کی کتابوں میں درج نہیں کیے جاتے، اور اس سے دین متین اور عقائد حق کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے درس کی خصوصیت یہی ہے کہ ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہر زاویے سے ہر سال کی تاریخ پر مکمل نظر پڑے اور اس میں بے شمار صحابہ کرام کی جانثاری، فدائیت اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ کو جو ظہور ہوا ہے وہ تمام اہل ایمان اسے سنیں بھی اور پڑھیں بھی۔ 4 ہجری کی ابتدائی لمحات کا درس ہم نے گزشتہ درس سیرت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں تقریباً 17 عنوان ہیں، یعنی 17 خصوصی باتیں ہیں جن کی اہمیت ہجرت کے 4th سال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس میں سے ہم نے آپ کے سامنے صرف 2 ہی پہلو اور موضوع کو گزشتہ درس میں بیان کیا۔ ایک تو اس میں بیر معونہ کا واقعہ تھا اور دوسرا مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی وصال انتقال کا واقعہ، کیونکہ آپ کا وصال 4 ہجری میں ہوا ہے، اس کی تفصیل اور اس میں ثابت ہونے والے اعتقادی مسائل آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ پیش کیے گئے کہ سرکار نے ان کی قبر کو کس طرح تیار کیا، تبرک کے لیے کیا کیا چیز مرحمت فرمائی، ان کے لیے وسیلے کی دعا کس طرح فرمائی کہ یا اللہ میری والدہ کی قبر کو وسیع کر دے میرے وسیلے سے اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے، تو کئی عقائدی باتیں گویا کہ اس کے اندر واضح ہو جاتی ہیں۔ خیر وہ ویب سائٹ پر موجود ہے، جو حضرات سماعت کرنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بیر معونہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کفار و مشرکین کی جنگ احد کے بعد ایک خطرناک سازش کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دست بدست ہو کر تو نہیں لڑ سکتے، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ سازش کریں اور ان کے مضبوط اور ان کا جو سرمایہ ہے صحابہ اکرام میں سے جن کا علم، فضل، طاقت، شجاعت وہ ایک چوٹی پر ہے، ان کو بڑی صفائی اور سیاست کے ساتھ ختم کیا جائے تاکہ چمن مصطفیٰ کے ایک ایک پھول گرتے چلے جائیں، پھر اس پر قبضہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ تو بیر معونہ کا واقعہ، بیر کہتے ہیں عربی کے اندر بیر کنویں کو، معونہ اس کنویں کا نام تھا، اس کے قریب جو واقعہ پیش آیا جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کافر مکہ سے چلے اور سرکار سے کہا کہ ہمارے پاس چند صحابہ بھیجیے کہ جو ہمیں آئیں اور دین اسلام کی تبلیغ کریں اور احکام بتائیں تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں۔ تو وہ آیا تھا نجد کی طرف سے، سرکار نے فرما دیا تھا کہ انی اخشا اہل نجد، میں نجدیوں سے بہت خوف رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم اس کی ضمانت اٹھاتے ہیں، ہم اس کا امن اٹھاتے ہیں۔ سرکار نے روانہ کیا 70 صحابہ جو 70 کے 70 حافظ قرآن تھے تقریباً، ان کو سرکار نے کہا حافظ قرآن سے مراد کہ جو آیتیں اتری ہیں اب تک ان کو مکمل انہوں نے یاد رکھا ہے، جو قرآنی آیتوں کا نزول ہو گیا ہے اس کے احکام کو مکمل یاد رکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ احکام کے حفظ تھے اور جتنی قرآن کی آیتیں اتر چکی ہیں وہ ان کے سینوں میں محفوظ تھی، بالخصوص توحید کے پیغام کے لیے سرکار نے ان کو مکمل تیار کیا تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں، میدان مباہلہ میں، میدان مقابلہ میں اتر کر رب کریم کی وحدانیت پر مکمل گویا کہ تقریر کر سکے اور بت پرست یہود و نصارہ کے تمام اعتراض کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھ سکے۔ تو یہ 70 صحابہ گویا کہ اس میں موجود تھے. اور پھر کیا ہوا, انہوں نے لے جا کر ان کو شہید کر دیا. اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خاص غلام اور سرکار کے عظیم صحابی حضرت عامر بن فہیرہ, جو میں نے عرض کیا کہ ہر واقعے میں بہت, جب ہجرت ہوئی تھی تو غار ثور میں یہی بکریوں کو لے جا کر سرکار کو دودھ پلایا کرتے تھے. یہی کسرا اور قیصر کی بشارت جب میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا سراقہ کو دی تھی, اس وقت اس مجمع میں اس واقعے میں یہ موجود تھے. اور سیدنا صدیق اکبر نے جو تحریر لکھ کر آگے بڑھائی تھی کہ جو حضرت سراقہ کو نے سرکار سے کہا تھا کہ حضور آپ مجھے تحریر لکھ کر دے دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے, اس وقت سرکار تھے, حضرت سراقہ تھے اور سیدنا صدیق اکبر تھے, اس کے علاوہ کوئی نہ تھا کیونکہ سرکار ہجرت فرما رہے تھے. اس وقت سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اسے لکھ کر دے دو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد رسول اللہ نے انہیں امن دیا ہے. یہ رقعہ لا کر عامر بن فہیرہ ہی نے سرکار کے ہاتھ میں دیا, اور سرکار نے یہی رقعہ جب حضرت سراقہ کو دیا اور حضرت سراقہ نے ہاتھ اٹھا کر جب اس رقعے کو لینے کی کوشش کی تو سرکار نے حضرت سراقہ کی کلائی کو پکڑ کے اشارہ فرمایا, کئی فبک یا سراقہ اذا صبرت اذا لبست بالسوار الکسرا, آج مجھے تو تنہا دیکھ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس نے سرکار کو ابھی دیکھا نہ تھا. سراقہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سرکار نے غیبی بشارت ان کو دی اور فرمایا, سراقہ میں نے تیری کلائی کو پکڑ لیا ہے, لیکن وہ واقعہ یاد رکھنا, وہ دن یاد رکھنا کہ جو اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور قیصر و کسرا کے جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اور جس وقت حضرت سراقہ مسلمان ہوئے فاروق اعظم کے دور میں, جب کسرا کے تخت کو توڑا گیا, ایرانی سلطنت کا تشکے دام کیا گیا, پرویز کی حکومت کو ختم کر دیا گیا, پرویزیت کے نظام کو ختم کر دیا گیا, مجوسیت کے نظام کو ختم کر دیا گیا, اور وہ کنگن لا کر فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیے گئے, اور فاروق اعظم نے وہ کنگن لے کر حضرت سراقہ کو پہنایا اور فرمایا کہ دیکھ, اس وقت ہجرت کے وقت میرے آقا نے تجھے یہ بشارت دی تھی, میرے آقا نے کیسی بات اشارہ سمجھی. تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ اس وقت موجود تھی, یہ سرکار کے بڑے جلد قدر صحابی, ان کو سرکار نے 70 صحابہ میں روانہ کیا تھا اور ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, لیکن کافروں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کی لاش کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے. تمام تاریخ کی کتابیں موجود ہیں. انہیں نظر تو کوئی نہیں آتا تھا کہ یہ لاش اوپر کس طرح جا رہی ہے, لیکن فرشتوں نے انہیں اپنے پروں میں اٹھایا اور لے گئے. جب کافروں نے 70 کے لاشوں کو تلاش کیا تو ساری لاشیں پوری تھی, عامر بن فہیرہ کا لاشا موجود نہیں تھا, یعنی ان کو فرشتوں نے اپنے پروں میں آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا. تو بیر معاونہ کی تفصیل ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی. ایسا ہی تلخ واقعہ سن 4 ہجری کے اندر بیر معاونہ سے پہلے پیش آیا ہے, جس کو رجی کے واقعے سے بیان کیا جاتا ہے, اور اس کو بھی یہ واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اپنے عمل کے قالب میں اتارا جائے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے, اور میرے آقا علیہ السلام کی بے شمار شان اس سے ظاہر ہوتی ہے, اور صحابہ اکرام کی فدائیت کے مقام جو اس میں موجود ہے, اللہ اکبر, کہ وہ خرد اور عقل کے ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیتی ہے. کہ عشق و محبت ایسی چیز ہے, نبی پاک کی محبت ایسی ہے کہ عقل بھی اس کے سامنے حیران ہوتی ہے, کہ جب عشق محمدی کے دیوان کی تاریخ ہوتی ہے تو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام نے عشق و محبت میں کیسی داستان کو رقم کیا ہے. رضی کا واقعہ ایک المیہ بڑا خطرناک ہے. یہ اس طرح ہے کہ غزوہ احد کے بعد جس طرح کے بیر معاونہ کا واقعہ پیش آیا, اسی طرح ایک اور سازش کافروں نے, مکہ کے کافروں نے مل کر کی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سرکار کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بتوں کی عبادت سے دل بردشتہ ہو چکے ہیں, اب ان کا دل نہیں چاہتا کہ اوزار اتار اٹھا کر بتوں کو تراشیں, پھر اس کے سامنے سر جھکائیں. وہ بت جو ہماری 2 ضربوں کے بعد خدا بنتا ہے تو وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے, کہ جب تک ہم 2 ضرب اس پتھر پر نہیں لگاتے اس کا وجود نہیں آتا. تو کہا وہ دل بردشتہ ہو چکے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر, تو کہا حضور آپ اپنے چند صحابہ کو بھیجئے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آئیں اور ان کی مزید تصفیہ قلب کریں, ان کے دلوں میں جو شرک کے جراثیم اور دھبے موجود ہیں اس کو آپ کے دین کے عرفان اور نور سے صاف کر دیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر دیکھا, لیکن ان صحابہ کی موت وہاں پر مقدر تھی, شہادت لکھی ہوئی تھی. جس طرح بیر معاونہ کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کو اگر علم غیب ہوتا تو سرکار اس 70 صحابہ کو بھیجتے کیوں, سرکار نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ نجدیوں کے ساتھ مجھے خوف ہے. سرکار نے پہلے اشارہ مرحمت فرما دیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا اس لیے سرکار نے اشارہ دیا. دوسرا جواب یہ کہ اتمام حجت کے لیے کہ سرکار نہ بھیجتے تو وہ قیامت کے دن کہتے کہ یا اللہ ہم نے تو بلایا تھا. جس طرح کہ امام حسین کی شہادت کے متعلق یہ بات بالکل مشہور تھی, جس طرح سورج ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں, اسی طرح امام حسین کی ولادت کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت تک یہ بات پورے عرب میں مشہور تھی کہ حسین شہید ہوں گے, کربلا میں شہید ہوں گے, تمام باتیں تھیں. لیکن اس کے بعد امام حسین, اس کے باوجود امام حسین کربلا گئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس مارکے میں میری شہادت ہوگی, اس لیے کہ یہ اتمام حجت کے لیے اور آپ کی موت وہیں پر لکھی ہوئی ہے, آپ کی شہادت وہیں پر لکھی ہوئی ہے. تو یہ جس بات کو اللہ لکھ دے اس کے محبوب اس پر مطلع ہوتے ہیں. لیکن اتمام حجت کے لیے, آنے والی نسل کی استقامت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے, باطل کے سامنے حق کو آیا کرنے کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. اب یہ کہا جائے کہ جناب سرکار کو اگر علم تھا تو سرکار نے 70 صحابہ کو بھیج کر انہیں قتل کروا دیا. ہم نے کہا کوئی بہت بڑا منافق ہوگا جو قتل کی بات کرے گا, وہ محض قتل نہیں ہوئے بلکہ شہادت کے جامے سے سرفراز ہوئے ہیں. عامر بن فہیرہ پر تو جبریل بھی رش کر رہے ہیں کہ جن کے لاشے کو رب کے حکم سے وہیں سے بغیر قبر کے اٹھائے ہوئے جنت میں لے جایا گیا ہے. تو یہ شہادت کا سرفرازی کا مقام یہ اسی واقعے میں مضمر تھا. تو میرے آقا علیہ السلام والسلام کو علم تو ہے, لیکن آپ کی زبان کو خاموش رکھا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. جب رب حکم دیتا ہے تو آپ اس کا اعلان کرتے ہیں. گزشتہ تقریر میں ہم نے منافقین کے ضمن میں یہ ساری تفصیل گویا کہ بیان کی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو سرکار کو علم نہیں تھا, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے. رب کو تو علم تھا, تو رب نے کیوں وہ 70 صحابہ کو وہاں پر بھیجوایا؟ رب وہی بھیج دیتا کہ محبوب یہ 70 کو لے جا کر وہاں پر قتل کر دیں گے, بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں مار دیں گے. تو یہ واقعہ, یہ سوال جو سرکار پر اٹھتا ہے, یہ بات تو اللہ کے اوپر بھی جاتی ہے کہ رب کریم کو سرکار سے زیادہ اپنے بندوں پہ چاہنے والا ہے, اس نے وہی کیوں نہیں بھیجی؟ پتا چلا ان کے ذہنوں میں گندی بات ہے جو سرکار کے علم کی طرف منسوب کرتے ہیں. رب کو بھی پتا ہے کہ یہ شہید کریں گے, اور رب کے بتائے سے, اس کے بتانے سے اس کے محبوب کو بھی پتا ہے کہ جناب یہ شہید کریں گے. لیکن رب کا وہی نہ بھیجنا اور محبوب کا نہ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ تاکہ شہادت کا مقام ان کو نصیب ہو اور شہیدوں کے لیے جو اللہ نے شان رکھی ہے اس سے یہ بہرابر ہو جائے. اسی طرح اب اس میں بھی یہی ہوا, انہوں نے کہا کہ حضور ہماری قوم جو ہے, مکہ کی قوم جو ہے, وہ دل برداشتہ ہو چکی, آپ چند لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجی. سرکار نے اپنے صحابہ کو جمع کیا, ان کے نام سنیے, اور جن جن کا نام آئے تو اپنی مغفرت کا تصور کرتے ہوئے ان کے لیے دعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیجیے. اس لیے کہ نمازیں ہیں, روزہ ہیں, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, یہ معمول ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں جو اس میں گویا کہ جاہلیت پیدا کر کے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ مقبولیت بنتی ہے. ان بزرگوں سے محبت کہ جنہوں نے اس جنگوں کے اندر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں گویا کہ جانے دی ہیں, میں ان کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس نیت سے کہ کل قیامت کے لیے ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہو, اور یہ سرکار کے دربار میں لے جا کر ہماری سفارش کرے کہ حضور اس نے میرے لیے دعا کی تھی, آپ اس کے لیے شفاعت کر دیجئے. اور رب کریم کہے کہ محبوب تو جس کے لیے شفاعت کرے گا ہمارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں. دین حق کے یہ دائی کہ جو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, میں سب سے پہلے صحابی کا نام لیتا ہوں, حضرت مرثد ابی مرثد خطعی رضی اللہ تعالی, خالد بن بکیر رضی اللہ تعالی, عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی, خبیب بن عادی رضی اللہ تعالی, حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی, عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی. یہ جلد قدر صحابہ ہے جن کا نام سر فہرست آتا ہے کہ جو مدبر عالم اور ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں, ان کو سرکار نے وہاں سے روانہ کیا. اسلام کے مبلغین جب روانہ ہوئے مدینے سے اور حجاز سے نکلے تو حذیل نامی ایک قبیلہ مدینے کو کراس کرنے سے تقریباً 200 میل کے بعد یہ قبیلہ آتا ہے مکہ کی طرف, اس کے گرد و نواح کے اندر حذیل قبیلہ. وہاں پر جب یہ صحابہ پہنچے, ان کو ایک گھر میں رکھایا گیا, اور یہ حذیل قبیلے کا ایک شخص جس نے سرکار سے بات کر کے لے کر آیا, اس نے فوراً قاصد بھیجا مکہ اور ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو احد میں ہم نے ان لوگوں کو پکڑا ہے, ابھی لائے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احد میں تمہارے بڑے بڑے سرماؤں کو مارا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے مکہ لے جاتے ہیں اور مکہ میں ان کی بولی لگائیں گے, کیونکہ جن کے باپ مرے ہیں, جن کا بیٹا مرا ہے, جن کا چچا مرا ہے, وہ تو خون کے پیاسے ہیں بدلہ لینے کے لیے, اب وہ مسلمانوں سے لڑ تو نہیں رہ سکتے. ہم ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, وہاں مارکیٹ میں بازار میں بولی لگائیں گے, اچھے بول آ جائیں گے, کمائی کی کمائی ہو جائے گی, کام کا کام نکل جائے گا. اب ابو سفیان کو یہ بات پتا چلی, اس نے کہا ہاں کمائی تو اس میں بڑی بہت ہے, اس لیے کہ ان صحابہ جن کا نام لیا گیا, انہوں نے احد جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے رغاتا اور بڑے بڑے ماہر لوگوں کو قتل کیا تھا. تو اب اس نے ایک قافلہ وہاں سے روانہ کیا اور تقریباً 100-200 آدمی ان چند 10-12 آدمی کے اوپر اس طرح آئے کہ یہ تلوار لے کے جب داخل ہوئے, حضرت خبیب اور حضرت زید جو اس مارکے کی شہ سوار ہے. یہ باہر ٹہل رہے تھے, دیکھا کہ بہت سارے آدمی تلواروں کو لے کر آ رہے, انہوں نے اپنی تلوار کھینچی. جب محمدی شیروں کو اس جذبے میں دیکھا تو وہ بھیگی بلی بن کر خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں, صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کریں اور مکہ لے جائیں, اور ہمارے بھگوانوں کی قسم, ہمارے خداؤں کی قسم, ہمارا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا نہیں ہے. ان صحابہ میں سے حضرت حبیب نے اور حضرت زید نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ واللہ نقبل من مشرک عہدا ولا عہدا ابدا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مشرک کے ساتھ کوئی عہد کریں اور کوئی معاہدہ کریں, اور یہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک ہم زندہ ہیں ہم تمہارے ہاتھ میں نہ گرفتاری دیں گے نہ تمہارے ساتھ چلیں گے, تم میں اگر دم خم ہے تو تلوار لے کر ہمارے مقابلے میں آ جاؤ. اب جب یہ بات کی گئی تو اب انہوں نے گویا کہ حملہ کر دیا. حملے میں تقریباً سارے صحابہ شہید ہو گئے, کیونکہ وہ کئی سو کی تعداد میں تھے. بچنے والوں میں حضرت زید کو زندہ گرفتار کیا, حضرت حبیب کو زندہ گرفتار کیا. حضرت عاصم جو ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک بہت بڑی شان ہے, یہ اس میں شہید ہوئے. لیکن جس کافر سامنے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رکو, ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں دو رکعت نفل پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. چند صحابہ نے گویا کہ ان کو روکا اور چند نے نماز پڑھی, اور جنہوں نے نماز پڑھی ان کے بعد والوں کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت عاصم بن ثابت جن کا نام لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آئے اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری قسمت میں شہادت لکھ دے, اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ ہاتھ جس کے اندر تیرے محبوب کے فیضان کا خون بہ رہا ہے یہ کسی کافر کے جسم سے نہ لگے, اور میں اگر شہید ہو جاؤں تو کسی کافر کا ہاتھ میرے جسم سے نہ لگے. یہ دعا کی آپ نے اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول ہوئی. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے دراصل مکہ کے ایک بہت بڑے کافر کو مارا تھا. اس کی بیوی نے یہ منت مانی تھی کہ میں ان کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیوں, یہ اس کی جہالت تھی. تو اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا تاکہ میں اس کے سر کے دو ٹکڑے کروں گی اور اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اندر میں شراب ڈال کر پیوں گی, کیونکہ اس نے میرے شوہر کو مارا, یہ بھائی کو مارا, اور میں اپنے دل کی بھڑاس اتاروں گی. اب وہ کافر لالچ میں جب آگے پڑے تو حضرت عاصم بن ثابت کی لاشے کو شہر کی مکھیوں نے گھیر لیا, اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ کوئی کافر قریب نہیں جا سکتا تھا, کہ کافر قریب جاتا تو وہ گویا کہ خدائی لشکر جبابیل کی صورت میں تھا, وہ کسی کافر کو قریب آنے نہیں دیتا تھا. ایک کافر قریب جو اس کو ڈنگ مارا, زہر اتنا تھا کہ وہ وہیں پر مر گیا. اب وہ سارے ڈر گئے کہ حضرت عاصم کی لاشیں قریب نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ مکھی تو ہے لیکن رات کے وقت تو یہ اپنی چھتے کی طرف چلے جائے گی, اس لیے کہ رات کے وقت شہد کی مکھی کا معاملہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں, وہ جانکار لوگ تھے. لیکن رات جیسی ہوئی خدا نے بارش نازل فرمائی, اتنی بارش ہوئی کہ اس میدان کے اندر اتنا سیلاب آیا کہ حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو لے گیا. اب جب صبح ہوئی دیکھا گیا تو حضرت عاصم بن ثابت کی لاش نہیں تھی, آپ کا لاش مبارکہ کو رب کریم نے محفوظ کر دیا. حضرت عامر بن فہیرہ کے بعد یہ حضرت عاصم بن ثابت کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ جو آپ نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے میری قسمت میں جنگ میں شہادت لکھ دے, اور دوسرا یہ لکھ دے کہ میرا ہاتھ کسی کافر کو نہ لگے اور نہ کسی کافر کا ہاتھ میرے جسم کو لگے, اور اللہ نے آپ کے لاشے کو محفوظ کیا مکھیوں کے ذریعے اور بعد میں سیلاب لا کر آپ کے جسم مبارکہ کو محفوظ کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. یہ عظیم صحابہ. اب دیکھیے دو صحابیوں کو زندہ پکڑا, حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید. سب سے پہلے حضرت زید کو پکڑ کے لا کر تخت مشک پر رکھ دیا گیا کہ اب جنات تیار ہے کہ ان کی گردن مارے, اور ان کو لا کر رکھ دیا گیا اور ان سے کہا گیا. ابو سفیان کہنے لگا ڈر رہے ہو؟ حضرت زید نے کہا نہیں, اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی میں نے محسوس ہی نہیں کی. اس میں کیا خوشی کی بات؟ کہ اس میں خوشی کی بات یہ کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے لیکن میری زبان سے اسلام کی حلاوت نہیں جا رہی, وہ چاشنی نہیں جا رہی بلکہ وہ چاشنی دوبارہ ہو رہی ہے. اس سے بڑی میرے لیے خوشی کیا ہے کہ میری موت سامنے ہے اور میری زبان شہد سے زیادہ تر ہے اور وہ ایمان کی محبت سے تر ہے. اس نے ایک بات کی, بات تو اس نے کر دی لیکن اس محمدی شہر نے جو جواب دیا وہ ہم جیسے سوکھے دلوں والوں کے لیے تریاق بننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ابو سفیان نے کہا انشدک اللہ یا زید, تو ذرا مجھے اپنے رب کی قسم کھا کر ایک بات بتا اگر میں تجھ سے پوچھوں. ہے زید, حضرت زید نے پوچھا کیا؟ کہا تحب ان محمد الان عندنا مکان عندنا مکانک تضرب عنقه وانک فی اهلک، کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے یہاں پر الاعوذ باللہ، ان کی گردن پر خنجر رکھتے، اور تو یہ سوچ رہا ہوگا، اگر یہ تیرے دل میں خیال آ جائے تو تو کیسا محسوس کرے گا کہ تیرے آقا جن کے لیے تو جان دے رہا ہے، اگر ان کو یہاں پر لایا جائے تخت مشک کے اوپر اور ان کی گردن الاعوذ باللہ یہ معاملہ کیا جائے اور تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہے، تو تجھے یہ کیسا لگے گا کہ تیری جان بچی ہوئی ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش ہے اور تمہارے نبی کو لا کر یہاں پر کھڑا کر دیا گیا؟ اللہ اکبر! اس وقت حضرت زید نے عقل و خرد کے عالم میں ایک زلزلہ برپا کر دیا اور بتا دیا کہ عقل ایک اپنی خود ساختہ ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت یہ کہ جو عقل و خرد سے بالا چڑھ کر گفتگو کرتی ہے. حضرت زید نے اس وقت کہا واللہ ما احب ان محمد الان فی مکانی الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکۃ تزیہ وانی جالس فی اہلی، کہا خدا کی قسم میرے آقا جو اس وقت، اب تو تو کہتا ہے کہ میرے آقا کی گردن تو یہاں پر مارے گا اور میں اپنے گھر میں خوش رہوں گا، یہ کیسے لگے گا؟ کہا میرے آقا جہاں پر موجود ہیں اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں محسوس رہوں تو میں اپنے گھر کو محسوس نہیں کروں گا، بلکہ مجھے زیادہ تکلیف یہ ہوگی کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. تو یہ حضرت زید نے اس وقت ایک مثال مرحمت فرمائی. اللہ اکبر! اس کے بعد ابو سفیان ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو راہ مستقیم سے متزلزل کرنے کے لیے بات کی، کیونکہ جب یہ دعوے تقریریں یہ جلوس تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب سر پر پسٹل ہو یا گردن پر خنجر ہو اور اس وقت ایمان کی بات پوچھی جائے، تو وہ یہی جو سچے صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہی تاریخ اور شجاعت اور فدایت کی تاریخ رقم کر سکتے ہیں، ورنہ اچھے اچھے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فقہ میں تو جھوٹ بولنے کی بھی تو اجازت ہے نا، توڑیاں بھی تو ہے. وہ بھوک جب لگ جاتی ہے تو اس وقت بندہ مر رہا ہو تو اس وقت تھوڑی سی شراب بھی تو پی سکتا ہے، تو پھر وہ ایسے بہانے کرے گا، تقریر منبر پر تو بڑا جوش دکھائے گا کہ جناب جان دے دینی ہے، یہ کر دینی ہے، لیکن کسی نے گویا کہ اس کے سر پر پسٹل رکھ دی اور تلوار رکھ دی اور کہا کہ جناب بڑا تو اپنے نبی کا نام لیتا ہے، بتا تو نبی کا نام کلمہ پڑے گا کہ نہیں کلمہ پڑے گا، کھڑے ہو کے سلام پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، آیا یہ باتیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کے دل میں آ گیا کہ ہاں مولانا صاحب نے ایک بات مجھے بتائی تھی کہ ابھی جان پر بندہ آئے تو توڑیا کر دیا جاتا ہے، یہ صحابہ ہیں ان کے دل ایسے بزدل نہیں ہوتے، بلکہ یہ عظیمت کی راہ اور گویا کہ حقانیت کی تاریخ رقم کرتے ہیں. جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی کہ تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہاں پر جلاد کے پاس ہو اور میں اپنے گھر میں ہوں، میں تو اس بات کو محسوس نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے آقا کے پاؤں میں گویا کہ کانٹا چبھ جائے، بلکہ اس کانٹا چبھنے پر میں اتنا ناراض ہوں کہ مجھے اپنے گھر کی خوشی پسند نہیں آتی، تو میں سرکار کے لیے کانٹا چبھنے کی بات کو برداشت نہیں کرتا، اور تو بکواس کرتا ہے کہ جناب میرے آقا کی تو گردن مار دے گا. العیاذ باللہ! ابو سفیان نے جب بات سنی تو اس نے کہا ما رأیت من الناس احدا، کہا میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، ابو سفیان کو میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے اور بڑے بڑوں کے سروں کو ہم نے اتارا ہے اور بڑے بڑے جرنیلوں کو پکڑا ہے، وہ اپنے حاکموں سے باغی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مار آئے تو میرے نا سے حدن ایحبو حدن کا حب اصحاب محمد محمد، لیکن میں نے محمدی شیروں کی طرح نہیں دیکھا کہ یہ کبھی اپنے محبوب کی جان کا سودا نہیں کرتے، اور میں نے کبھی ایسا کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ جو محمدی غلام اپنے محمد کی تعظیم کرتے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. ایک تاریخ گویا کہ صحابہ کرام نے موت کے منہ پر رقم کی ہے اور بتایا ہے کہ جس نے جامع محمد کو پی لیا ہے. اس لیے فاضل بریلوی نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تو وہ آپ تو ان عورتوں کے سامنے گئے کہ جن عورتوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھ کر وہ اتنی مئو ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی. میرا امام کہتا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں تو یوسف موجود تھے، ان کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کٹا دی، یہاں پر میرے آقا موجود نہیں ہے اور نہ یہاں پر انگلی کٹ رہی ہے نہ یہاں پر عورتیں کٹوا رہی ہیں، بلکہ یہاں پر صرف نام ہے، انگلی نہیں سر کٹ رہے ہیں، عورت نہیں مرد کٹوا رہے ہیں، اور مرد بھی کون؟ عرب کے وہ اڑیل مرد کہ جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں، لیکن جب طوق محمدی ان کے گلے میں آ گیا تو وہ نام پر سر کٹاتے ہیں، دیکھ کر نہیں. کہ دیکھیں تو وہ کیا کر لیں، فرمایا وہ نام سن کر سر کٹاتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. تقابل کیا میرے امام نے، حسن یوسف یا نام محمد ہے، وہاں حسن یوسف ہے یا نام محمد ہے؟ فرما حسن یوسف پہ کٹی. مصر میں انگشت زنا، وہاں مصر ہے یہاں عرب ہے، وہاں زنا ہے یہاں مرد ہے، وہاں انگلیاں ہیں یہاں سر ہے، تو کیا تقابل مصر کے ایوان کا محمدی شیروں کے سامنے. فرما حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہم صلی علی محمد الباری وسلم صلی اللہ وسلم علیہ. آپ کو وہاں پر گویا کہ شہید کر دیا گیا. حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت خبیر کو پکڑا اور ان کو لے جا کر، ایک آدمی تھا اس کی لونڈی کا نام تھا معاویہ، آئین کے ساتھ نہیں حمزہ کے ساتھ، معاویہ. سیدنا معاویہ کا نام تو میم آئین حمزہ واو یا کے ساتھ ہے، اس کا نام تھا میم حمزہ واو یا، اور ہاں معاویہ. اس کے سپرد کیا کہ اکثر وہ قیدی کو لا کر اس کے گھر میں محفوظ کر دیا کرتے تھے. حضرت خبیر کو جب وہاں پر دے دیا، کھانا مانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے. یہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی، اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں اور انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے لیکن روشنی کمرے کے اندر ہے اور انگور کے خوشے رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو تناول فرما رہے ہیں. جس صبح آپ کو قتل کیا جانا ہے، شہید کیا جانا ہے، رات کے وقت آپ نے اس خاتون کے غلام سے کہا کہ جاؤ مجھے اس طرح لے آؤ تاکہ میں جسم کی فضلہ باندھ کو ختم کر سکوں، تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں پاک پہنچوں. اس نے ایک لمبا استرا لا کر آپ کو دیا، آپ نے اسے خدری بنایا اور جسم کے فارغ بال کو ختم کیا. اس کے بعد جب آپ تشریف فرمائے تو وہ لونڈی کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے وہ بڑی محبت کرتی تھی، وہ کسی کام میں لگی، وہ بیٹا کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا. حضرت خبیب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اپنی جھولی میں بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگے اور اس طرح سامنے پڑا ہوا تھا. اب اس لونڈی نے دیکھا میرا بچہ نظر نہیں آتا، گیا تھا. اب اس نے دیکھا تو وہ کمرے کے اندر ہے اور حضرت خبیب کی گود میں ہے اور سامنے اس طرح رکھا ہوا ہے. وہ ڈر گئی کہ آج صبح اس کو قتل کرنا ہے، یہ میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گا. حضرت خبیب نے دیکھا اور مسکرایا، اسے قریب بلایا اور فرمایا تخشین آنا خدا، تو کیا سمجھتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ماں کن تو افر و ذالک ان شاء اللہ، کہا میں اس نبی سے تربیت یافتہ ہوں کہ جو کہتا ہے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اتارنا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، میں تو تیرے بچے سے ایسی پیار کر رہا ہوں، تو دیکھے کہ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اس طرح اٹھا کر پھینک دیا، بچے کی پیشانی کو بوسا دیا اور ماں کی طرف بڑھا دیا. اس عورت نے دیکھا یہ اخلاق ہے محمدی شہروں کا. اس نے کہا بت پرستوں پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نبی کے ماننے والے صبر اور حلم اور اخلاق کے ایسے بہتر ہیں، وہ دین سچا ہوگا اور وہ نبی ہی سچے ہوں گے. اللہ اکبر. تو وہاں پر آپ نے گویا کہ یہ تاریخ رقم کی، یہ وہ تاریخ ہے جو امریکہ یہود و نصارہ کے منہ پر ایک گیلا جوتا ہے اور جہاد کا صحیح تشخص پیش کرتا ہے. تو جناب جہاد یہ ہے کہ جس میں عورتوں بچوں ان پر یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. لیکن بش جو اس دور کا سب سے بڑا دیوانہ پاگل ہے کہ جناب جس نے بمباری کے دوران، اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کتنے بچے مارے گئے، اللہ اکبر، افغانستان کی سرزمین پر کتنی عورتیں بوڑھے بچوں کو مار دیا گیا. میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرا خود کا مشاہدہ ہے، بغداد کے اندر جس بینکر کے اندر 4,500 بچے محفوظ تھے کہ جو جہاز کی آواز سے ڈرتے تھے، اس پر ترکی سے میزائل پھینک کر گویا کہ اتنا بھاری بھرکم میزائل تھا کہ جس کی گرمی سے 4,500 بچے اور عورت مکان کے اندر پگھل گئے. آج ہی آپ بغداد میں جا کر دیکھیے، بغداد میں اسی شہر منصور کے اندر جو بغداد کا مین ڈیفینس سٹی ہے منصور، اس کے اندر وہ بینکر موجود ہے. آج بھی دور دیوار کے اوپر گویا کہ وہ ایسا لگتا ہے جس طرح کے نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ نقشہ نہیں کہ جو دیوار سے لگا وہ وہیں پر پگھل گیا. چھت کی طرف آپ دیکھیں گے تو بچے جو زمین سے گرمی کی حدت سے زمین سے اڑ کر اوپر لگے ہیں، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کی چمڑیاں اوپر چپکی ہوئی ہیں. تو خدا لعنت بھیجے یہود و نصارا پر کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ حال کی انسانیت پر ایک ظلم ڈھایا ہے. اسلام تو یہ ہے جو حضرت خبیب پیش کر رہے ہیں اور وہ تاریخ کو گویا کہ رقم کر رہے ہیں. اور یہ بھی جہاد نہیں جو یہ دوسری تنظیم کشمیر کے معاملے میں کر رہی ہے کہ ٹریننگ وہاں پر حاصل کریں اور کراچی میں آ کر، ملک میں آ کر مسلمانوں کی مسجدوں پہ قبضہ کریں، مسلمانوں کو شہید کریں. سلیم قادری علیہ رحمت کوئی مشرک کافر آدمی تو نہیں تھا، ایک نمازی قادری آدمی تھا، نماز پڑھانے جا رہا تھا، نماز پڑھنے جا رہا تھا جمعے کی، اس کو مار دیا. تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ فتنہ پرستی ہے. انہوں نے خارجیوں کا ثبوت ادا کیا ہے انہوں نے نمرود کے جانشین ہونے کا ثبوت ادا کیا ہے. حقانیت یہی ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا, جہاد یہ ہے, جہاد دہشت گردی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کی تنظیمیں جو وہابیوں کی دہشت گرد ہے, اور یہ پاکستان میں جو فالو ہے جماعت الدعوہ یہ دہشت گرد ہے, ان کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد اپنے مذہب کو ترجیح دینا. یہاں تک کہ آن دا ریکارڈ ہمارے آئی ایس آئی کے گویا کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ پاکستان سے بریلویوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو وہیں پر مار کر یہاں پر لے آتے ہیں, جس طرح نظام الدین مارا گیا, شامی زید بنوی ٹاؤن کا محتمی. یہ گویا کہ سرحد پر جن مسلمانوں کو مارا جاتا ان کی ٹانگوں کو پھینک کر یہاں پر لا کر ان کا نماز جنازہ گھرانا پڑھایا گیا. پہلے تو ان کے نام پر پورے کشمیر کو کیش کیا, مرنے کے بعد ان کے لاشے کو کیش کیا. پتا چلا وہ کشمیر پہنچا ہی نہیں تھا, پہلے ہی اسے مار دیا, اس لیے کہ اس نے شلوار اوپر کرنا پسند نہیں کیا. اس نے گویا کہ اللہ اکبر پر کھڑا ہونا پسند نہیں کیا, اس نے دیوبندیت کے پیغام کو پسند نہیں کیا, تو کسی بہانے سے اسے مار دیا. ایک نہیں, یہ تو کشمیر آزاد ہوگا کب ہوگا, لیکن تاریخ آج بھی موجود ہے کہ جس میں یہ کشمیر پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور یہ صرف کھانے پینے کا جھنڈا ہے, اور یہ کوئی جہاد میاد نہیں ہے. اگر جہاد میاد ہوتا تو جناب آج نہ جانے کشمیر کب سے فتح ہو جاتا. یہ تو ایک سیاسی لڑائی چل رہی ہے اور جس میں فضل الرحمان اور قاضی حسین کی دال روٹی چل رہی ہے کہ جو صبح سرحد سے آئے تھے تو بھگاری تھے, پاؤں پر سائیکل تھی اور سائیکل لے کر آئے تھے, آج قاضی ہو گیا, یہ محنتی ہو گیا, یہ جتنے لانتی ہے تمام گویا لینڈ کروزوں میں پھر رہے, تو کون چاہتا ہے کہ میرے نیچے سے جیب ہٹ جائے. یہ صرف ایک عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے. لیکن میرے مسلمانوں, موت حق ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے. ایک دن قیامت کا دن ہے اور فیصلے کا دن ہے, انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہو کر رہے گا. اسلام کیا ہے, جہاد کیا ہے, وہ حضرت خبیب نے پیش کیا. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضرت خبیب نے اس بچے کو چھوڑ دیا. آپ کو جب کھینچ کر لایا گیا, آپ نے فرمایا کھینچو نہیں, جانا کہاں گے بولو. آپ پہنچے, حضرت زید کو جہاں شہید کیا تھا آپ وہاں پر پہنچے. آپ نے فرمایا سنو میں دو رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پڑھ لو. آپ نے جلدی جلدی دو رکعت نفل پڑھی اور مسکرا کے سب کی طرف دیکھا. فرمایا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے قیام کیے ہیں, رات رات نمازیں پڑھی ہیں, بڑے بڑے رکوع کیے ہیں. حضرت خبیب فرماتے ایک رات تو مجھ پر ایسی آئی کہ میں نے ایک رات ایک سجدہ کیا صبح ہو گئی, لیکن آج میں نے جلدی نفل اس لیے پڑھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ محمدی شہر موت سے ڈر گیا ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. فرمایا خدا کے حضور سجدہ کرنا تھا, وہ مختصر میں نے کر دیا, طویل نہیں کیا, کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت سے ڈر رہا ہے, نماز لمبی پڑھ رہا ہے. تو آپ وہاں پر آئے, پھر آپ سے بھی اس نے یہ سوال کیا کہ اگر تو یہ کہے کہ تیری جگہ پر یہاں پر سرکار ہوتے اور تم اپنے گھر کے اندر ہوتے تو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا. لیکن جب حضرت زید سے کہہ رہا تھا تو حضرت خبیب موجود نہیں تھے, لیکن حضرت زید کی طرح حضرت خبیب نے بھی وہی جواب دیا اور آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل میں موجود ہوں, اپنے گھر میں موجود ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوں اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو کہتا ہے کہ میرے آقا کی گردن پر تو تلوار رکھے اور میں اپنے گھر میں رہوں, میں اس بات کو کیسے پسند کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو آگے لایا گیا اور جس وقت آپ کے سر مقدس پر ضرب لگائی گئی اور آپ کا سر مقدس زمین کی طرف آیا, ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر بھی اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی یہ بات لکھی کہ اس وقت جب خنجر گردن پر تھا آپ کی زبان پر یہ لفظ نکلے تھے, السلام علیکم یا محمد, میرے آقا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. ابن کثیر نے لکھا کہ جب مکہ میں حضرت خبیب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ السلام علیکم یا محمد, ہو میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش ہو, اس وقت میرے آقا نے دل صحابہ کے مجمع میں آپ بیٹھے ہیں خاموش ہیں اور میرے آقا نے سر کو اٹھایا اور فرمایا وعلیکما وعلیک السلام خبیب قتل ہو قریش, کہا تم دونوں پر سلام ہو اور مسلمانوں گواہ ہو جاؤ, میرے دونوں شیروں کو قریش نے قتل کر دیا ہے. تو یہ میرے آقا نے اسی وقت جواب بھی مرحمت فرمایا جو میرا امام کہتا فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کوئی ریوڑ میں کوئی نیا نبی آیا ہوگا جس کو خبر نہیں ہوگی, جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ امت کے احوال سے مطلع ہے, وہ مطلع ہے اور وہ مطلع رہے گا, اس لیے کہ وہ رسول ہے اور رسول کی صفت شہید ہونا ہے اور شہید وہ ہے جو نگہبان ہوتا ہے. وہاں پر حضرت خبیب, اگر آج کل کا کوئی تبلیغی جماعت والا ہوتا جو لوگوں کو آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے تبلیغی جماعت کا نام کیوں لے لیا, میں نے کہا پیارے اس لیے کہ تیرے کو تو ابھی نماز کے ڈھانچے پر لے جائیں گے, نماز نہیں عشق رسول فلانا یہ وہ, جب تجھے چار پانچ کیلے لگا کر تیری پیشانی پر بڑا سا شامی کباب بن جائے گا نا اور تو سخت ہو جائے گا جب تیرے منہ سے نکلے گا یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یہ کہنا حرام ہے، یہ کہنا حرام ہے، اس وقت وہ دیکھے گا ہاں اب تو طوطا ہماری بولی بولنے لگا ہے. پھر وہ تجھے بتائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، نبی کو اس کی خبر نہیں، اس کی خبر نہیں، اس کی خبر نہیں. اس لیے کہ بھائی تبلیغی جماعت جس مذہب کے لیے بنی گئی ہے ان کے سب سے بڑے ریاض کاندھیل بھی جن کی خواہش یہ تھی کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کا مرید بنوں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسی تنظیم بناؤں، ایسی تنظیم بناؤں کہ جس میں محنت میری ہو اور تعلیم اشرف علی تھانوی ساتھ کی ہو. یہ آن دا ریکارڈ ملفوظات الیاس میں گویا کہ لکھا ہوا ہے. لیکن میں اس منافق جماعت پر حیران ہوں میرے دوستو، میری بات سخت لکھے گی لیکن میں سرکار کے منصب کے دفاع میں بات کر رہا ہوں. اب بہت بڑا کوئی بدبخت ہوگا جناب جو اس بات کو دکھ میں لے گا اور لے گا کہ جناب آپ نے ان شریفوں کے بارے میں بات کر دی. تو میں نے کہا فاروق اعظم کے بات بارے میں کیا کرو گے جو مسجد میں منافق کو اٹھا کے پھینکتے تھے جو سرکار کی علم کا منکر تھا. مجھے بتائیے تبلیغی جماعت کے جتنے ملا ہیں یہ جس کو فالو کرتے ہیں وہ کتنے حضور کی تعظیم کے قائل ہیں، اور جنہوں نے سرکار کی شان میں گندے الفاظ لکھے کہ جیسا سرکار کا علم ہے ایسا جانوروں کا علم ہے معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی عزت اللہ کے سامنے ایسی جیسے چمار کی عزت العیاذ باللہ. یہ آن دا ریکارڈ اردو میں عبارتیں ہیں. میں نے کئیوں کو یہاں صفوں سے گھسیٹ کر اپنے مسجد میں حجرے میں لے گیا، میں نے چائے پلایا، بوتل پلایا، میں نے کہا دوست پی کھا، لیکن بتا تو تبلیغ میں جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ سب میری آخرت سمجھ جائے. میں نے کہا جن کو تو فالو کر رہا ہے وہ تو یہ بکواس کرتے ہیں، کیا تو ان کو اپنا مقتدا بنائے گا؟ بولے ان سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ان سے ہی ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے قائد، اس کے لیڈر، اس کے پیر کے نام سے اٹھائیں گے. تو جس کو ریون میں فالو کر رہا ہے ان کے نام سے تو اٹھایا جائے گا، تو ان کے تو یہ عقیدہ ہے. لیکن میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کسی مسلمان کا دل سرکار کے مسئلے کے لیے اتنا سخت نہ کرے. العیاذ باللہ مجھ سے کہنے لگے ہاں یہ اگر ہے تو رہنے دیجئے، ہم تو صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں. ہم نے کہا العیاذ باللہ، قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں ایمان لے آؤ، تقوا اختیار کرو اور جھوٹوں کو چھوڑو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج بھی میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اردو میں کتابیں ہیں، نہیں سمجھ میں بات یہ آتی میں لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ جائیے ان ریونڈیوں کا جو اجتماع ہوتا ہے اس کے بعد اسی تھانوی کی کتاب بک رہی ہوگی، قاسم کی کتاب بک رہی ہوگی. کہتے جناب انہوں نے کہا ہے وہ بڑے بزرگ ہیں ان کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے. ارے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے، آج پورے یورپ میں مسئلہ اٹھا ہوا ہے قائدانیت کا. میں نے کہا قائدانیت کے لیے فاٹک دیوبندیوں نے کھولا ہے، عام عبارت ہے. قاسم نام کے سامنے لکھا کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے. لیکن اہل فہم اس بات کو جانتے ہیں، علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے آنے میں اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں. ہم نے کہا خاتم النبیین کے معنی پر ہی جو پورے اسلام کی بنیاد ہے، اور تمہارے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں جناب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا غلط ہے. یہی بات جب مرزا احمد قادیانی کہے تو یوسف لدھیانوی صاحب اس کے خلاف پورا تحفظ محض منا لیں، اور جب یوسف لدھیانوی صاحب اور مفتی شفیع سے خود آن دا ریکارڈ ہمارے پاس تحریر موجود ہے تقی عثمانی کے بانی سے، جب ہمیں پوچھا کہ یہ عبارت کیسی ہے، کیونکہ تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی خاتم النبیین ان کے والد نے، اس میں لکھا کہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہوگا اور وہ ہوگا آخری نبی. کیا معنی ہوگا؟ فرماتے ہیں خود اپنی کتاب ابن علی ڈان کے پیچھے جس نے مکتبے کھولے آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے. اس معنی سے اگر معنی ہٹے گا تو وہ بندہ کافر ہے. ہم نے کہا دیکھیے مفتی صاحب قبلہ، آپ تو دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے بانی ہیں، ماشاء اللہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا ہی اسلام ہے. تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ قاسم صاحب جو آپ کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا ٹھیک ہے نہیں، تو یہ فتویٰ ہمارے لیے ان کے لیے، پھر مرزائیوں کے لیے ان کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبلیغی یہاں پر ہوتا تو کبھی نہ پکارتا، صحابی سے اس لیے کہا السلام علیکم یا محمد، انہیں پتا تھا کہ میری فریاد میرے محبوب تک پہنچے گی. پہنچائے گا کون؟ ان کا رب کبھی، ان کا رب قدیر. میرے آقا نے اسی وقت فرمایا وعلیکم السلام ہو، وعلیکم السلام ہو. اور اسی وقت فاضل بریلوی نے عقیدہ پیش کیا کہ اگر حدیث نہ پڑھ سکو، قرآن نہ پڑھ سکو تو نعتوں میں گنگنا لینا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت خدیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر شہادت ہوئی. آخری جملے مغز تھا جو آپ کے کہنے کا وہ یہ، اس وقت جب آپ کو پھانسی دی گئی یعنی آپ کو قتل کیا گیا تو آپ کے لاشے میں یہاں دو خنجر آپ کے سینے کے درمیان گویا کہ پیوست کیے گئے. اس خنجر سے اٹھا کر العیاذ باللہ آپ کو ایک سلیب نما جگہ پر لٹکا دیا گیا کہ چرند پرند آئے اور آپ کا گوشت کھائیں. اللہ اکبر. خالد بن معدن ایک کافر تھا جو اس وقت موجود تھا، لیکن اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ مومن ہو گئے. مومن ہونے کے بعد وہ سرکار کے پاس آئے، سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا. حضرت عمر کے دور میں وہ حمص کے گورنر بنے کہ جہاں پر یزید اس سب سے پہلا جو اسلام کا مارکا ہوگا، وہ بحث ہماری گزری کہ سب سے پہلا جو لشکر حمص کی طرف جائے گا، قیصر کو مارنے جائے گا، وہ جنتی ہے، وہ یزید کو وہاں پر ڈالتے ہیں. وہاں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں، حمص کا لفظ ہے، اور وہاں پر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کرائی تھی. اس کے بعد حضرت عمر نے، اور حضرت عمر کے دور میں حمص فتح ہوا اور وہاں کا گورنر خالد بن معدن کو بنایا گیا. یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے سامنے حضرت خدیب کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. اور اس منظر کو دیکھ کر اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ حضرت خدیب کو جب لٹکا دیا گیا تو سرکار نے تقریباً 2 مہینے تک اپنی سیاسی مراحل ان کے ساتھ درست کیے، اور چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ خدیب اور حضرت زید کے لاشے کو لے کر آؤ. یہ صحابہ 2 مہینے کے بعد ابن کثیر لکھتا ہے وہاں پر پہنچے، جسم ایسا تھا کہ ابھی روح کا پرندہ ابھی اس پنجرے سے آزاد ہوا ہے، جسم بالکل تازہ. آپ کی آنکھوں کو کھولا گیا تو پانی بالکل موجود تھا، اور جسم کے قریب نہ کوئی پرندہ آیا، نہ جسم سے خون رسر کر کوئی جسم سڑا. 2 مہینے کے قریب تھک آپ کا لاشائے مبارک ایک تخت پر لٹکا ہوا تھا، لیکن جسم بالکل سالم تھا. وہاں سے لایا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زہران کے مقام پر گویا کہ آپ کا مدار مقدس بنایا. یہ زہران وہ مقام ہے کہ جب ہم مدینے سے مکہ کی طرف جائیں گے تو راستے میں جگہ آتی ہے جہاں پر حضرت خدیب اور حضرت زید بن دثنہ کے مزار مقدس گویا کہ بنے ہوئے ہیں. تو خالد بن معدن جن کو حمص کا گورنر بنایا گیا، فاروق اعظم کی عادت تھی کہ کسی کو وزیر بنانے کے بعد بھول نہیں جاتے تھے، اکیلے کبھی کبھی چلے جاتے تھے اور عوام سے پوچھتے تھے تمہیں اپنے وزیر سے کیا شکایت ہے، وہ ساری شکایتیں جمع کر کے دوسرے وزیر کے پاس پہنچ جاتے تھے. یہ عوام نے کہا، یہ کہا آپ حمص پہنچ گئے بغیر بتائیں، اور وہاں پر عوام سے پوچھا. عوام نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم آ گئے، فرمایا نہیں شور نہیں کرنا، مجھے بتاؤ یہ جو میں نے تم پر حمص کا گورنر بنایا ہے حضرت خالد بن معدن کو، یہ کیسا شخص ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہمیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ فرمایا شکایت یہ ہے کہ ہمارے پاس آتے جم ہے اپنے گھر سے جب سورج بالکل روشن ہو چکا ہوتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا اچھا صبح صبح تم سے ملنے نہیں آتے، تمہاری خیر خیریت نہیں پوچھتے؟ کہا نہیں، سورج سر پر، یہ اس دور کا نظام ہے. آج ہمیں پتا ہی نہیں جنرل صاحب کہاں پر ہے. جنرل صاحب آ بھی گئے تو 2 گھنٹے پہلے شارے فجر بند ہو گئے، 2 نہیں 6 گھنٹہ پہلے، اور بےچارے جو قریب میں بےچارے ٹھیلا میلا لگا رہے ہیں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، پولیس کی آفت ان کے اوپر آ گئی، نہ مسلمان کوئی چل سکتا ہے نہ گزر سکتا ہے. یہ وہ اسلام ہے. دیکھیے فاروق اعظم کی طرف سے تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک ایک گھر جا کے خرید پوچھو گے. اگر اس دور میں ترقی ہو گئی ہے تو کم سے کم گزرا کاؤنسلروں کو تیز کر کے نظام قائم کیا جا سکتا ہے. فرمایا اچھا وہ دوپہر کے وقت تمہارے پاس آتے ہیں؟ کہاں کا میں خبر لیتا ہوں. فرمایا اور کوئی شکایت؟ ایک نے کہا حضور ہمیں ایک شکایت ہے کہ وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ رات کے وقت ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے. ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ ہمارے گھر آ کر دعوت کھائیں اور ہم آپ سے چند مسئلے پہ بات کریں گے، وہ رات کے وقت ہماری دعوت قبول نہیں کرتے. فرمایا اچھا، فرمایا اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کبھی کبھی ان پر رشی تاری ہو جاتی ہے، ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں ہوتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود ان کی طبیعت میں بحالی ہو جاتی ہے اور پھر اٹھتے ہیں، خوب روتے ہیں، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا، آپ وہاں سے نکلے اور حضرت خالد بن معدن کے پاس پہنچے. فرمایا لوگ مجھ سے یہ شکایت کر رہے تھے، سارے لوگوں کو جمع کیا مسجد کے اندر حمص کی، اور فرمایا تم نے یہی شکایتیں کی تھی؟ کہا ہاں حضور، یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب ہمیں دیا جائے. فرمایا سنو بتاؤ، ان کا پہلا سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں یہ صبح صبح نہیں آتے ہیں، دوپہر کے وقت آتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، لیکن جب میری قوم اس کو شکایت بنا رہی ہے اور امیر المومنین آپ جیسا شخص سے پوچھ رہا ہے تو میں اسے افشا کر دیتا ہوں، آیا کر دیتا ہوں. فرمایا میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، گورنر ہے ہم اس کے کوئی نہیں ہے، نہ غلام میرے باندھی ہے. میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر اس لیے چلے جاتا ہوں کہ آٹا گونتا ہوں. آٹا پہلے گیہوں کو لے کر اس کو پیسنا ہوتا ہے، پھر جناب اس کو گوند کر تھوڑ کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ یہ خمیرہ ہو جائے. جب یہ خمیرہ ہو جاتا ہے ہاضمے کے لیے ٹھیک ہے، اس کے بعد میں روٹی بناتا ہوں. اور حضور پھر وقت دوپہر تک ہو جاتا ہے، مجھے کیا پتا کہ میری قوم اس سے یہ مطلب لے گی. یہ حال. اللہ اکبر. فرمایا دوسری چیز تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ رات کے وقت ہماری دعوت قبول نہیں کرتے، فرمایا یہ بھی میرا اور میرے رب کا راز ہے اور میں نے اس کو کسی کے سامنے آیا نہیں کیا، لیکن امیر المومنین آپ پوچھتے ہیں تو میں بات یہاں پر کر دیتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میں نے دن اپنے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے اور رات میں نے اپنے خدا کے حوالے کی. میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی دعوت میں قبول اس لیے نہیں کرتا کہ رات کا حق میرے رب کا ہے اور میں رب کی عبادت کرتا ہوں. فرمایا تیسری بات یہ کہ تم پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تم مجمع میں بات کرتے کرتے گر جاتے ہو اور تم پر ایک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور ایک عرصے تک گویا کہ وہ رہتی ہے، پھر اس کے بعد تم خود ہوش میں آ جاتے ہو. آپ کہنے لگے یہ تو میرا سب سے بڑا راز تھا جس کو میں نے اپنے رب کے اور اپنے درمیان رکھا. لیکن امیر المومنین آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت حضرت خبیب کو شہید کیا گیا تھا اس وقت میں ان کے چہرے کے سامنے کھڑا تھا اور ان کے ایمان کو میں نے دیکھا کہ جب جلاد بڑے اپنے خنجر کو تیز کر رہا تھا حضرت خبیب میرے پاس پر درود پڑ رہے تھے. فرمایا بندہ خدا کو میں نے دیکھا تو اس نے دو رکعت جلدی نماز پڑھی اور کافروں سے کہا کہ میں نے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں لیکن آج اس لیے جلدی پڑھی کہ تم ایسا نہ کہو کہ محمد کا غلام موت سے ڈر گیا ہے. فرمایا اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی. فرمایا وہ اتنی نیک تھی. فرمایا جب ان کی گردن پر لا کر شہر رگ پر اس نے خنجر رکھا اور اس کو چبایا ان کی زبان سے نکلا السلام علیکم یا محمد. فرمایا جب ان کی گردن مار دی گئی اللہ اکبر تو ہم نے دیکھا کہ ان کے گویا کہ لاشائے مبارکہ سے یعنی گردن کے خون کے چند قطرے لکھے اور وہ نکلنے کے بعد سینے پر جم گئے، زمین کی طرف نہیں آئے کہ جناب وہ زمین پر بہ جائے. فرمایا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ سچے مذہب کے داعی ہیں اور یہ سچے نبی کے داعی ہیں. اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور میں سرکار کے دربار میں پہنچا. لیکن مجھ پر جو غشی طاری ہوتی ہے وہ یہ کہ جب مجھے حضرت خبیب کے قتل کا منظر یاد آتا ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا تھا تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. فرمایا کہ زیادہ ڈر مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا کہ اس مظلوم کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. فرمایا میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ میں نے اس کے لیے کچھ کہا نہ بولا اور اسے گویا کہ شہید کر دیا گیا. فرمایا یہ خوف جب اس منظر کے بعد میرے دل پر طاری ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میں زمین پر گر جاتا ہوں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ غشی طاری ہوتی ہے جب وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو میں بحال ہو جاتا ہوں. تو یہ حضرت خبیب کی شہادت کی سربلندی ہے کہ جس کی برکت سے حضرت خالد بن معدن کو گویا کہ اسلام نصیب ہوا اور وہ گویا کہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے. اس سے یہ واقعہ بڑا طویل ہے، اس میں ایک دو اور باتیں ہیں جو آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور اس میں وہ باتیں کہ جس طرح ایک تو آپ نے یہاں پر دلیل سنی کہ حضرت خبیب کو وہاں قتل کیا گیا، میرے آقا نے یہیں پر کہہ دیا کہ خبیب کو قتل کر دیا گیا ہے. اس طرح جنگ موتا میں بھی ہوا تھا کہ وہاں پر جو جھنڈا اٹھاتا تھا، دو ڈھائی ہزار میل دور جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا یا منبر پر کہہ دیتے کہ دیکھو ابھی زید نے جھنڈا اٹھایا، ابھی دیکھو میرے بھائی جعفر نے جھنڈا اٹھایا، اب دیکھو میرے حضرت نہا زیدن و جعفر ابن رباح، اب میرے ساتھی ابن رباح نے جھنڈا اٹھایا. پھر سرکار رونے لگتے، فرمایا وہ شہید ہو گئے. پھر رونے لگتے، شہید ہو گئے. پھر سرکار نے فرمایا اب دیکھو جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. پھر سرکار ان کے فضائل بتانے لگے اور پھر فرمایا مسلمانوں مبارک ہو، مسلمانوں کو فتح ہوگی. صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ نہا زیدن و جعفر ابن رباح قبل ان یاتیہم خبرہم، سرکار نے حضرت زید جعفر ابن رباح کی شہادت کی خبر دی اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا. وہ خبر کیسے دی؟ وہ نگاہ نبوت تھی جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ جو سرکار کو محمد رسول اللہ کہے اس کے لیے انگوٹھے چومنا، کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا، یہ اس کے لیے کبھی گویا کہ دل پر بوجھ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ ان کو رسول مان رہا ہے. جو محمد بن عبداللہ کہے وہ ابو جہل کی ترکیب تھوڑی ازما سکتا ہے، لیکن اس کا دل نبی کی تعظیم کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ جہاں وہ محمد بن عبداللہ کہے گا اپنے مثل تصور کرنا شروع کرے گا، اور جہاں وہ محمد رسول اللہ کہے گا تو اس کا عقیدہ حضرت خبیب کی طرح ہو جائے گا. تو یہاں پر حضرت خبیب کی قتل کا بھی علم سرکار کو ہوا، رب کریم نے بتایا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے سلام کیا تو سرکار نے سن لیا، جو اپنے غلام کے گردن پر خنجر چلے اور وہ ان کو پکارے تو وہ اس کے سلام کا جواب دے. آج اگر ہم سلام کریں تو گنبد خضرا سے کیا جواب نہ لیں؟ کوئی پوچھے میں تو دور سے نہیں سن سکتا، وہ کیسے سن گئے؟ میں نے کہا وہ نبی ہیں اس لیے سن گئے، وہ قبر میں بھی نبی ہیں اس لیے سنتے ہیں، وہ اس وقت بھی نبی ہیں اس لیے سنتے ہیں، کیونکہ نبوت ایک کرسی ہے، ایک منصب ہے. جب وزیر کو منصب ملتا ہے تو باڈی گارڈ بھی ملیں گے، اس کو مکمل حکومتی ڈیفنس پروٹوکول بھی ملے گا. جب کرسی گئی تو سب ختم, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کرسی ہو اور پروٹوکول نہ ہو, وزیر کیسا. تو جب تک نبوت کی کرسی پر یہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ نبوت سلب نہیں کی جاتی, اسی طرح ولایت کی کرسی پر جب تک بنی رہے گا اور وہ سلب نہیں کی جاتی, تو فرمایا جب تک یہ رہیں گے تو اسی کی وجہ سے جو انعام مل رہے وہ ملتے رہیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت کی کرسی موجود ہو اور نبوت کے انعام نہ ہو؟ میرے آقا کو جو آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ وہی نبی ہے جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر کے اندر کی بات کو دیکھے, تو جو قبر میں رہ کر بھی تو باہر کی بات کو دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ جو قبر میں دیکھ رہا ہے وہ صفت نبوت سے دیکھ رہا ہے, اسی طرح قبر میں ہے تو باہر بھی صفت نبوت سے دیکھ رہا ہے. تو جب پہلا دیکھنا ممکن ہے تو بعد کا دیکھنا بھی ممکن ہے, اور ساری ممکنات کیسی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے, اللہ ہمارے اس درست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. حضرت خبیب, حضرت زید, یہ اسلام کے بڑے عظیم جانشین ہیں. حضرت عامر بن صحیرہ, اپنی مغفرت, اپنے بچوں کی صلاح, اپنے گھر کی فلاح, اپنے بچوں کی حسن تربیت, وہ آپ کے با ادب بنے, ان کی زندگی شریعت مطہرہ کے تحت گزرے, آپ کے کاروبار, علم, اولاد میں برکت ہو, ان تمام کی نیت اس نیت سے کیجیے, اور ایک دفعہ دل کی گہرائی سے سورہ فاتحہ پڑھیے, اور ان شہداء کی روح کا ثواب پہنچائیے اس غرض کے ساتھ کے مولا یہ ثواب ان کی روح کو پہنچے, اور اس کا اثر ہمیں کیا ملے کہ دنیاوی شعبہ زندگی کے جتنے تقاضے ہیں ہمارے لیے, اس میں تو اپنا رحم و کرم فرما, اور آنے والی زندگی بھی ان شہداء کی برکت سے ہماری آخرت کو بھی بھلائی کی طرف مول لے. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور قیمتی وقت دیا, اپنے آرام کو چھوڑا, ظاہر سی بات ہے جسم کی نکاہت ہے اور نکاہت کے بنا پر جسم کمزور ہو جاتا ہے, تو دعا کیجیے اس کمزوری کو اللہ رب العزت کل قیامت قبر میں اپنے راحت اور ٹھنڈک سے بدل دے. اس نیت کو کرتے ہوئے عالم اسلام قبول والا ہو, امریکہ, یورپ میں جو ہمارے مسلمان بھائی ان کافروں کے علاقے میں ہیں, ان کے جان و مال کی حفاظت ہو. عراق کے مظلوم مسلمانوں کی نیت کرتے ہوئے, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نیت کرتے ہوئے, مقبولیت کیسی ہوگی اس کے ساتھ وسیلہ جوڑی ہے حضرت خباب کے سارے ثواب کا, حضرت زید کے سارے ثواب کا, حضرت عامر بن فہیرہ کے سارے ثواب کا. اللہ ہمارے دلوں کو ان بزرگوں کی سیرت کے برکت سے, سرکار کے عشق سے معمور فرمائے. الفاتحہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہ و یاسین علیہ الصلاۃ والسلام. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حج یا قیوم, و یا حج یا قیوم, و یا حج یا قیوم, یا رب العالمین استغفرک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. برحمة.